حقیقت کیا ہے یہ بتلا رہی ہے، شہادت راستہ دکھلا رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ بتلا رہی ہے، شہادت راستہ دکھلا رہی ہے۔
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، يَدْعُو الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ، قَاسِمَ الْجَبَّارِينَ وَمُدْرِكَ الْهَارِبِينَ۔ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ درود محمد وعلى محمد بار۔ ایضا گرامی، سورہ آل عمران میں اللہ تعالی شہدا کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے، اور اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالی نے انسانوں کو ایک ایسی حقیقت اور حیات کی جانب متوجہ کیا ہے جو اس مادی زندگی میں تصور نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے کہ حیات دو قسم کی ہے، ایک حیات حیات ظاہری ہے، ایک حیات حیات معنوی یا حیات حقیقی یا حیات باطنی ہے۔ اس بنا پر قرآن ہمیشہ ظاہری حیات کے ساتھ ساتھ انسان کو معنوی اور حقیقی حیات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہ ظاہری حیات مختصر ہے، فانی ہے، زود گزر ہے، جبکہ جو حقیقی حیات ہے، جو اس مادی حیات کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، لا متنائی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ارشاد رب العزت ہوا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز گمان نہ کرو۔ گمان، یقین، ظن، گمان اور اس قسم کے دوسرے الفاظ، یہ جو حسب کا ہے، ولا تحسبن، ہرگز گمان نہ کرو، یعنی گمان کا درجہ بہت ہی پست ہے، یعنی تمہارے ذہن میں بھی یہ خیال نہ آئے۔ آسان اردو میں اگر سمجھانا چاہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں بھی یہ خیال نہ آئے، ہرگز خیال نہ آئے، ہرگز خیال نہ آئے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ انسان کو خواب میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو کہتے ہیں تمہیں تو خواب میں بھی وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو ولا تحسبن، ہرگز گمان نہ کرنا، تمہارے فکر میں بھی یہ بات نہ آئے، الذین قتلوا، جن لوگوں کو مارا گیا ہے، جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، وہ اموات ہیں، وہ موت ہیں، مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور زندگی بھی ایسے ہیں کہ اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ یعنی یہ جو بل آیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں بلکہ، یعنی بلکہ یہ پہلے حکم کے برخلاف ہے کہ جو لوگ مردہ ہو گئے ان کو ہرگز گمان نہ کرنا، جو لوگ قتل ہو گئے ان کو ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں۔ یہ ظاہری زندگی میں جس میں انسان کا بدن مر جاتا ہے، توجہ رکھیے گا، انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے، وہاں پر بھی انسان کا سفر رکتا نہیں ہے، وہاں پر بھی اختتام سفر نہیں ہوتا، وہاں پر بھی انسان کا سفر جاری و ساری رہتا ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان مادی زندگی کے کو چھوڑ کر اب روحانی اور روحی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا توجہ رکھیے گا، وہاں پر بھی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان مردہ ہو گیا، انسان مردہ نہیں ہوتا، انسان کا جسم مر جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، انسان در حقیقت اپنے بدن کا رابطہ رشتہ اسے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کی روح کا سفر جو حقیقی سفر ہے، حیات کا سفر ہے، وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ وہاں پر بھی عام موت میں بھی خدا یہ نہیں کہتا کہ مر گئے ہیں، خدا اگر کہہ رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جسم مر گئے لیکن روح زندہ ہے، کردار زندہ ہے، عمل زندہ ہے۔ لیکن شہداء کے بارے میں خدا خاص طور پہ یہ تاکید کر رہا ہے تمام مسلمانوں کو، ولا تحسبن الذین قتلوا، ہرگز ہرگز یہ گمان نہ کرنا، ہرگز تمہارے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے، کیا نہ آنے پائے، الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، ہرگز نہیں۔ جب عام انسان انتقال کے ذریعے سے جب دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے وہ نہیں مرتا، تو شہداء تو پھر قصدی اور ارادی طور پر موت کو گلے لگاتے ہیں، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے، ایک موت وہ ہے جو غیر اختیاری ہے، جیسے ہم میں سے لوگ مر جاتے ہیں، یہ غیر اختیاری، ان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایک موت اختیاری ہے، آپ کا، آپ کے پاس آپشن موجود ہوتا ہے، اختیار اور انتخاب موجود ہوتا ہے، میں شہید ہوں نہ ہوں۔ شہید کا ایک امتیاز یہ ہے کہ وہ اختیار کرتا ہے موت کو، بلکہ یوں کہوں گا، ایک مومن، ایک مسلم، ایک خدا پرست انسان ساری زندگی خدا کی تعلیمات کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اس کی زندگی میں کوئی حرام کام نہ ہو جو خدا کو، رسول کو، امام وقت کی تعلیمات کے خلاف ہو یا ان کو ناراض کرے یا ان کی ناراضگی کا سبب بنے، اور پھر وہ اس عالم میں، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ہے نہیں، انسان اس واپسی کے سفر کو، اب یعنی انسان موت کا انتظار کر رہا ہے کہ کبھی بھی مجھے موت آ سکتی ہے، میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو منزل ہے، کبھی بھی یہ فرشتہ میرے پاس آ سکتا ہے، کوئی وقت معین نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب، کہاں، کیسے، کس حالت میں مرے گا، یہ فرشتہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، انسان ہم وقت تیار رہے، 24 گھنٹے الرٹ رہے کہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جو شہید ہو رہا ہے وہ اس واپسی کے سفر کو، جو اللہ کی طرف ہے، توجہ رکھیے گا، جو اللہ کی طرف ہے، اس کو اپنے ارادے اور انتخاب سے اختیار کر رہا ہے، اس کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ اسی طریقے سے عام لوگوں کی طرح گھر میں بیٹھ جائے یا نہیں، وہ ارادی اور اختیاری طور پر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے، قیام کرے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے، فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے کہ جو جہاد کرنے والا ہے، جو لڑنے والا ہے، اس کی فضیلت موجود ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہاں پر انسان شہید کا ایک امتیاز کیا ہے؟ ارادہ، اختیار، شعور، عقل۔ ایک مومن بھی اپنی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن یہ واپسی کا سفر ملک الموت کو بلانا اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ ملک الموت مجھے نماز کی حالت میں میری روح قبض کر لے، میں کربلا میں ہوں تو میری حالت روح قبض کر لے، میں مثلا فرش ادا پر ہوں، امام حسین پہ گریہ کر رہا ہوں، ماتم کر رہا ہوں، میری روح قبض کر لے، نہیں، آپ نہیں بلا سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، خدا کے اذن اور اجازت سے جب حکم آ جائے گا، نہ ایک لمحہ دیر ہوگی، نہ ایک لمحہ جلدی ہوگی، جو ٹائم مقرر کیے گا اسی پہ آکے رکے گا, اور پھر دنیا بھی چاہے گی کہ آپ کو روک دے, آپ نہیں رک سکتے. یا دنیا مارنا بھی چاہے گی, اور موت کا وقت نہ ہو جب بھی آپ اس دنیا سے نہیں جا سکتے. لیکن شہید کا جو امتیاز ہے, شہید کا جو مثبت نقطہ ہے, وہ یہ کہ ارادہ اور اختیار. لہذا اس ارادے اور اختیار کو خدا نے مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے الذین قتلوا فی سبیل اللہ اماتا, ان کو ہرگز ہرگز مردہ تصور نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں مارے جا رہے ہیں. بل احیاؤن, وہ زندہ ہیں, زندہ ہیں یعنی خاص طور پہ زندہ کا. خود زندہ تو ایک عام مردہ بھی ہوتا ہے, یعنی انسان مر گیا اس کے بعد اس کو دفنا دیا جاتا ہے, اس کا جسم کا کام ختم ہو گیا, روح زندہ ہے اس کی. تو مردہ تو روح کو بھی نہیں کہا گیا, لیکن یہاں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں. بل احیاؤن, وہ زندہ ہیں, عند ربہم, اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ جو حیات ہے شہید کی, آج میں اس شہید کی اس حیات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ شہید جو ہمارے اس محلے کا, اس علاقے کا ہے, اور بہت سے اور شہداء اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, خدا کس طرح شہداء کا قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ ہرگز ان کو گمان بھی نہ کرو, ہرگز گمان نہ کرو کہ یہ مردہ ہیں, یہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار پر رزق پا رہے ہیں. یہ کون سی حیات ہے, اور اس شہید سے ہم کون سی حیات لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلا نقطہ جو ہم اس شہید کی زندگی سے لے سکتے ہیں وہ ارادہ اور اختیار ہے. یعنی جس طرح شہید ارادہ اور اختیار ان دونوں راہوں پہ چل کر اپنی واپسی کے سفر کو طے کرتا ہے, ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس ارادے اور اختیار کے ساتھ قدم آگے بڑھائے. بے ارادہ زندگی, بے اختیار زندگی, کہ جس میں آپ کی لگام آپ کے نفس, آپ کی خواہشات یا نفسانی کے ہاتھ میں ہو, اس زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں. جس انسان کی آنکھیں اس کی عقل کے کنٹرول میں نہ ہوں, جس انسان کی زبان اس کے ہاتھ میں نہ ہو, جس انسان کے کان اور قوت سماعت خدا کی تعلیمات کے تحت نہ ہو, وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یعنی اتنی چھوٹی سی چیز کہ آنکھوں کو بند کر لوں, آنکھوں کو کھول لوں, زبان کو روک لوں, لبوں کو جامد کر لوں, کانوں کی توجہ کو کہیں بری بات سے ہٹا دوں, اگر اختیار نہ ہو انسان کو, تو وہ حقیقتاً انسان کہلانے کے حقدار نہیں, وہ جانوروں سے پست ہے. اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے خواہشات دی, عقل دی, فرشتوں کو تعبد دیا, یعنی وہ صرف حکم مانتے ہیں, انسانوں میں شہوت بھی رکھی ہے. اب اگر انسان کی عقل اس کی خواہشات نفس پہ غالب آ جائے, کنٹرول کر لے, تو پھر وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا. اور اگر انسان کی خواہشات نفسانی, شہوت پرستی, دنیا پرستی انسان کی عقل پہ غالب آ جائے, انسان جانوروں سے زیادہ پست ہو جائے گا. یہ قرآن کی آیات, اور پھر اور بھی آیات ہیں, میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا, اشارہ کر رہا ہوں صرف. ان کے قلوب ہیں سوچتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں سنتے نہیں, ان کی آنکھیں دیکھتے نہیں, یہ بالکل گمراہ ہیں, بلکہ جانوروں سے زیادہ پست ہیں. لہذا وہ انسان جس کا اختیار اپنے جسم پہ نہ ہو, وہ انسان مردہ انسان ہے, حیوان ہے. بل ہم اول, یعنی حیوانات سے بھی زیادہ پست انسان ہے. اس لیے کہ حیوان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے, جو ارادہ وہ اختیار. ایک گائے کو ایک کھیت میں چھوڑ دیجئے, وہ یہ تھوڑی کہے گی جناب میں پہلے حلال حرام تو پوچھوں کہ یہاں کھانا جائز ہے کہ نہ جائز ہے. اسے ہریالی نظر آئے گی, چارہ نظر آئے گا, وہ چرنے لگے گی. یہ انسان ہے جسے شریعت نے اتنا محترم, اتنا مقدس, اتنا باہدف, اتنا عظیم بنایا ہے کہ ہر کام سے پہلے حکم خدا کو پوچھتے چلے جاؤ, اور اپنی زندگی کو حیات معنوی سے ہمکنار کرتے چلے جاؤ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. پہلی چیز جو ہمیں شہدا کی زندگی ارادہ اور اختیار، دوسری چیز عقل، یعنی عقلی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے شہید، ایسا نہیں کہ دل کی خواہشات کے بیچ چلے گا۔ آج جو شہدا جناب زینب صلی اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت کے لیے شہید ہو رہے ہیں، یا عراق میں یا دوسرے مقامات پر، یا پاکستان میں جو ہمارے نوجوانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ سب ان کی اکثریت، یہ سب وہ ہیں کہ جو عقل کے تابع ہیں، انہوں نے خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیا، دل کے پیچھے چلنے کو چھوڑ دیا۔ ان کا بھی گھر تھا، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی جوانی تھی، ان کی بھی امنگیں تھیں، ان کی بھی آرزویں تھیں، ان کے بھی بڑے بڑے پلانس تھے، بڑے بڑے اہداف تھے کہ ان کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کوئی انجینئر بننا چاہتا تھا، کوئی پروفیسر بننا چاہتا تھا، کوئی کسی اور شعبۂ زندگی میں خدمت کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے عقلانہ زندگی اختیار کی۔ ارادہ انتخاب اپنی جگہ، دوسری صفت کیا ہے؟ عقلانہ زندگی، یعنی عقل شریعت کی روشنی میں اپنے راہ کو متعین کرنا، اپنے واپسی کے سفر کا انتخاب کرنا، یہ دوسری صفت، اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ جو ہمیں شہدا سے کہا گیا کہ شہدا سے مربوط و متمسک و منسلک رہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہدا سے حیات لو، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اگر میں یعنی تفسیری لحاظ سے اس آیہ مجیدہ کی تفسیر میں وارد ہوں تو بہت وقت چاہیے، میں اس معنوی پہلو کو ابھی ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتا، زیر بحث لانا ہی نہیں چاہتا۔ میں شہید کی زندگی سے جو ظاہری نکات ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں وہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ دوسرا پہلو عقل کا ہے، تیسرا پہلو استقامت، اسٹرگل، جد جہد، جم جانا، ڈٹ جانا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا۔ کیسے؟ الذین قتلوا، جن لوگوں کو قتل کیا گیا، کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو قتل کیا، جو قاتل ہے وہ اس کو فاعل کہیں گے قاتل، جو قتل ہو گیا اس کو کہیں گے مقتول، جو فعل انجام پایا ہے اسے کہیں گے قتل ہوا ہے، قاتل نے قتل کر کے مقتول کو اس دنیا سے مثلا، یعنی یوں کہوں کہ قاتل نے قتل کر کے مقتول کو قتل کر دیا۔ الذین قتلوا، یعنی کیا یہ تمام شہداء اسلام، یہ تمام شہداء کیا صرف ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے کہ آؤ مجھے مارو؟ کیا کسی جنگ میں رسول اللہ نے ایسا کیا ہے؟ کیا خلفاء اور ائمہ و اوصیاء کی زندگی میں یا موجودہ زمانے میں جو اس وقت پرچم ولایت کو دنیا میں اٹھائے ہوئے ہیں، کیا ان کی زندگی میں کوئی ایسا عنصر نظر آتا ہے کہ جناب ہم تو شہید ہونے آئے ہیں، ہم تو شہید کربلا کے ماننے والے، آپ ہمیں مار دیجئے؟ حتیٰ جنگوں میں، جنگ خندق میں دشمن آتا ہے خندق پار کر کے، خندق کھودی گئی تھی کہ دشمن نہ آئے، جنگ احزاب میں کیا ہوا؟ اس نے کہا ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا جو میرے ہاتھ سے قتل ہو کے شہید ہو جائے، جنت میں چلا جائے، یا مجھے مار کے خود غازی بن جائے؟ چنانچہ وہاں پر بھی مسلمان رسول اللہ کے جو ساتھ تھے اصحاب کرام، وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ جناب بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، جناب ہمیں مار دیجیے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جی نہیں۔ یعنی تیسری صفت جو شہید کی زندگی میں وہ استقامت، یعنی استقامت یعنی مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے، ہٹتا نہیں ہے، اس کے پاس بعد میں لغزش نہیں آتی، فرار نہیں کرتا، پیٹھ نہیں دکھاتا، منحرف نہیں ہوتا، قدم متزلزل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدف جب اعلیٰ ہو، ارفع ہو، بڑھیا ہو، عمدہ ہو، پھر انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کوئی 10 روپے آپ سے لینا چاہے آپ کی جیب سے، آپ تھوڑی بہت تو مزاحمت کریں گے نا، کہیں گے کچھ نہ کچھ، 100 روپے نکالنا چاہے، کوئی 1000 روپے ہو، 5000 روپے، تو جتنی بڑی چیز ہوگی اتنی بڑی مزاحمت ہوگی کہ کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ تو کہا جائے نا۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ پلیٹ میں رکھ کے سجا دیں گے، اچھا دوسری جیب میں بھی 5000 کا نوٹ وہ بھی لے جائیے، یہ تو نہیں کرتے نا۔ تیسری صفت جو شہید کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ ہے استقامت، جم جانا، ڈٹ جانا، اذان گرامی، یعنی شہید کے سامنے ظلم ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، خون شاموں کا لشکر ہے، لیکن وہ جم جاتا ہے ان کے سامنے، ڈٹ جاتا ہے، خود قتل ہونا نہیں چاہتا کہ آؤ مجھے مار دو، نتیجتاً وہ قتل ہونا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اپنے ہاتھوں سے قتل ہونا نہیں چاہتا، دشمن کے ہاتھوں سے قتل ہو کر اعزاز شہادت حاصل کرنا چاہتا ہے. یعنی حسینیت کا طرح امتیاز یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنا خون نہ بہاؤ، بلکہ دشمن کو زخمی کر کے اس کے ہاتھ سے شہادت پاؤ تو یہ اعزاز شہادت تمہارے لیے کارگر ہو. وہی اپنے آپ کو زخمی کر کے انسان کیا کرے گا؟ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ للہیت نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے. شہید شہادت کا راستہ یہ ہے کہ دشمن پہ کاری ضرب لگاؤ، اپنے آپ کو مار لینا کیا فن ہے. جناب زینب نے، جناب سجاد نے خطبات کے وار کے ذریعے سے در حقیقت یزیدیت کا جو شیش محل تھا اس کو چکنا چور کر دیا. یزید نے جو خواب دیکھے ہوئے تھے امیر المؤمنیت کے، اس کے خواب کو چکناچور کر دیا. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی، زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. تو استقامت ضروری ہے. تیسری صفت جو شہید کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ شہید دشمن پر کاری ضرب لگا. الذین قتلوا، جن کو قتل کیا گیا. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اگر یہ چھوٹے چھوٹے بحثیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں، ہماری بہت سی مشکلات عقیدتی عملی طور پر جو عزاداری سے متعلق ہیں، انحراف سے متعلق ہیں، جو دشمن کرنا چاہتا ہے، وہ خود بخود حل ہو جائیں گی. ایسے میں وہ شہید کو دیکھیں، ایک شہید لڑنے جا رہا ہے دشمن سے، سامنے دشمن، وہ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، اپنا خون بہانا شروع کر دے، آئیے یہ عقل مندی کہلائے گی؟ یہ عقلی تقاضوں کے مطابق ہوگا؟ کسی بھی نام پر، کسی بھی نام پر اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے، اپنا خون بہانا شروع کر دے، اپنے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دے، کوئی عقل مند نہیں کہے گا کہ یہ کارے احسن انجام دیا ہے، مثبت انجام دیا، اوقلائی کام انجام دیا، عقل کے تقاضوں کو تم نے پورا کیا ہے. ایک شہید، ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہمیشہ دشمن پہ کاری ضرب لگاتا ہے. وہ ظاہری بات ہے دشمن بھی چوڑیاں پہن کے نہیں آتا، وہ بھی آپ کو کاری ضرب لگانے آیا ہے. تو اب دونوں طرف سے مقابلہ ہوگا، قتال ہوگا، معرکہ ہوگا، جنگ ہوگی، نبرد ہوگی. یہاں پر میدان سجے گا جوان مردی کا، یہاں پہ میدان سجے گا قتال کا، یہاں پہ میدان سجے گا معرکے کا، یہاں پہ میدان سجے گا ان تاج پوشوں کے لیے میدان سجے گا کہ جوان جوان مردی سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر دشمن پہ کاری ضرب لگاتے ہیں. چنانچہ جب دشمن بھی ہے وہ بھی چوڑی پہن کے نہیں آیا تو وہ بھی مقابلہ کرے گا. اب یہ اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہے گا، اور دشمن بھی یقیناً اپنے مد مقابل انسان کو زیر کرنا چاہے گا. کون غالب ہوتا ہے یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ کس نے اپنے وظیفے کو، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. کربلا میں بظاہر امام حسین قتل ہو گئے، لاشا پامال ہو گیا، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ حسین اور حسینیت زندہ ہو گئی، اسلام زندہ ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. تو تیسری صفت اوقلائی ہے، تیسری صفت استقامت ہے کہ راہ حق میں ڈٹ جانا ہے، دشمن پہ کاری ضرب لگانی ہے. یعنی یہ ہمیشہ سے تمام انبیاء کی تحریک اٹھا کے دیکھیے، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت نوح ہوں، کوئی بھی نبی ہو جو بڑے بڑے انقلابات لے کر آئے ہیں، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، ان میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کو نہیں مارا، اپنا خون نہیں بہایا. توجہ رکھیے گا، اپنے آپ پہ کاری ضرب نہیں لگائی، دشمن پہ لگائی ہے، دشمن کو نابود کیا ہے، دشمن کو زخم پہنچائی ہے، دشمن کی پروار کیے ہیں. یہ انبیاء کی تحریکوں کو، یہ فکری ہے، یہ عقلی ہے، یہ منطقی ہے، یہ لاجک ہے، یہ انسانیت کا خاصہ ہے کہ دشمن پہ کر، نہ کہ اپنے آپ کو مارو، اپنا خون بہاؤ، کسی بھی نام سے کوئی بھی کرے، مجھے سے غرض نہیں ہے. اور پھر جو لوگ دلیل دے دیتے ہیں کہ جناب ہم تو محبت میں کرتے ہیں، نہیں، کسی امام نے نہیں کیا، کسی امام نے نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس، بلکہ اس کے نفی میں بہت ساری دلیلیں مل جائیں گی آپ کو، سیرت اہل بیت سے مل جائیں گی، عقلی دلیل مل جائے گی، لفظی دلیل مل جائے گی، شرعی دلیل مل جائے گی، بہت سے دلائل مل جائیں گے. بہرحال میں اس موضوع میں وارد ہونا نہیں چاہتا. چوتھی صفت جو شہداء کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ظلم کا مقابلہ اپنی توان و طاقت کے مطابق. حضرت ابراہیم کو جب خاک میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ کی طرف پرواز کر رہی ہے جہاں پر حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی تھی. تو حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ محترمہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ وہاں جا رہی ہوں کہ جہاں پر حضرت ابراہیم کے لیے آگ روشن کی گئی ہے. کہا کہ وہ تو کئی مہینوں کئی دنوں سے آگ جل رہی ہے، اس کے شعلے آسمان تک ہیں، تم کیا کرو گی؟ کہو کہ میرے چونچ میں پانی کا خطرہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس پر ڈال دوں. کہا کہ کیا آگ بجھ جائے گی؟ کیا آگ کے شعلے خاموش ہو جائیں گے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہتی ہوں. حضرت قاسم جن کا سن 13 سال کا لکھا گیا ہے، حضرت اونو محمد جو بالکل نوجوانی کم سنی کے سٹیج میں ہیں، اور دوسرے شہدا جو کم سنی کے عالم میں تھے، ہزاروں کا لشکر تھا، کیا ان کو علم نہیں تھا؟ یہ بڑے بڑے جنگجو جو بڑی بڑی جنگوں میں شریک ہو چکے ہیں، تلوار چلا چکے ہیں، شمشیر زن ہیں، نیزہ زن ہیں، تیر زن ہیں، بلا کے نشانے رکھنے والے ہیں، کئی کئی مہینوں کئی کئی ہفتوں انہوں نے مشقیں کی ہیں، ان کے مقابلے میں گئے. حضرت قاسم کے سر پہ تو کوئی خود بھی نہیں آیا تھا، کوئی زرہ بھی نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی ظلم ستیزی، ظلم کا مقابلہ، مقابلہ کرنے کا درس ہمیں شہید دیتا ہے. کربلا ہمیں یعنی شہید کی راہ کو متعین کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ ظلم کا مقابلہ کرو اپنی توان و طاقت کے مطابق. تنفس آخر، آخری قطرے خون، آخری سانس تک ظلم و ستم کا مقابلہ کرو. اور یہی وجہ ہے کربلا کا ہر شہید آخر وقت تک اس ظلم و ستم کا مقابلہ کرتا رہا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الذین قتلوا ہے اس میں بہت راز پوشیدہ ہے. وَنُرِيدُ أَن نُّمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو امام بنائیں گے جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے. خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خود بخود کمزور بن گئے، انہوں نے کہ دشمن آ رہا ہے کمزور بنانے کے لیے، دشمن سے کہتے ہیں ہم پہلے ہی سلینڈر ہو گئے ہیں، ہار مان لی ہے، ہم کمزور ہو گئے اس لیے کہ ہم امام بننا چاہتے ہیں. ایسے بزدلوں کو خدا اور ایسے بزدل قوموں کو خدا امام نہیں بناتا، ایسے بزدلوں کو شائستہ نہیں ہے، سزاوار نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کربلا کا پیروکار کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے استقامت نہیں دکھائی. دشمن خدا کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو کمزور بنایا گیا خود نہیں بنے، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، بلکہ وہ دشمن فورس اپلائی کرتا رہا، یہ جدوجہد کرتے رہے، اسٹرگل کرتے رہے، مقاومت کرتے رہے، قیام کرتے رہے اس کے خلاف، تب جا کر پھر ان کو کمزور بنایا ہے. لہذا یہ توجہ رکھیے کہ الذین قتلوا، جن کو قتل کیا گیا، راضی نہیں تھے اپنے قتل پر کہ ہم قتل ہو جائیں. شہید اپنے قتل پر راضی ہوتا ہے، بزدل اپنے قتل پر راضی نہیں ہوتا. شہید کیوں راضی ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے آؤ میں اپنے بدن کے ذریعے سے، اپنی طاقت و توان و تاب کے ذریعے سے اسلام کی رگوں میں اپنا خون دوڑانا چاہتا ہوں، میں قتل ہونا چاہتا ہوں تیرے ہاتھ سے، لیکن اس امتیاز کے ساتھ، اس تاج شہادت کو سر پہ سجانے کے لیے کہ میرا مقصد دین الہی کی پاسداری، میرا مقصد دین الہی کا نفاذ، میرا مقصد شریعت محمدی کا احیاء، میرا مقصد تعلیمات ہے، دین کو عام کرنا ہے، میں اس لیے شہید ہونا چاہتا ہوں. شہید ارادے سے شہید ہونا چاہتا ہے، دشمن کے ہاتھ سے شہید ہونا چاہتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، حق نہیں ہے کسی کو کہ وہ دشمن کے سامنے جا کے کہے کہ مجھے قتل کر دو، مجھے مار ڈالو، حق نہیں ہے۔ لیکن شہید کیوں اسے یہ حق دیا گیا؟ وہ بھی تو دشمن کی تلوار سے، دشمن کی گولی سے، دشمن کے حملوں کے نتیجے میں شہید ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ دشمن پہ کاری ضرب لگانا چاہتا ہے۔ بزدل قومیں ہمیشہ سلینڈر ہو جاتی ہیں، کامیاب شہید پرور قومیں، شہید کو پرورش دینے والی قومیں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں کہ جب وہ شہدا کی زندگی پر چلتی ہیں اور عملی طور پہ قدم اٹھاتی ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لہذا الذین قتلوا میں بہت ظرافت موجود ہے، یعنی استقامت، یعنی ڈٹ جانا، یعنی آخر وقت تک دشمن کہ آخری فرد اور آخری صف میں موجود جنگجو پر نظر رکھنا، یہ ہے، یہ عقلائی کام ہے، یہ فطری کام ہے، یہ استقامت کا کام ہے، یہ ارادہ اور اختیار ہے شہداء کا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہدف معنوی طور پہ شہید کے زمرے میں لکھا گیا، شہید کو اس کی نورانیت سے ہمکنار کیا گیا، وہ شہید کا تقدس، شہید کا ہدف مقدس ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا ہدف مقدس ہو جائے اور جب انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگا دے، اپنی پوری طاقت و توان کے مطابق اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اس مقدس اور نورانی ہدف کی نورانیت، تقدس و پاکیزگی انسان کے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ کیا شہداء کربلا سب کے سب معصوم تھے؟ نہیں، لیکن آپ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، تم پاک ہو گئے اور وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تم دفن ہوئے۔ امام حسین کو سلام کر چکے، حضرت علی اکبر کو سلام کر چکے، اب سائر شہداء کربلا کو آپ زیارت وارثہ میں سلام کرتے ہیں۔ طبتم، آپ پاک ہو گئے، وطابت الارض التی فیہا دفنتم، اور وہ زمین پاک ہوگی جس میں آپ دفن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد، ہدف جب مقدس ہو، نورانی ہو، تو خدا ان کی ظاہری موت کے بعد ان کو پاکیزہ کر دیتا، نہ صرف پاکیزہ کر دیتا ہے بلکہ ان کی زمین کو گئے جہاں پہ وہ دفن ہوتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس جہت سے اگر کربلا کو دیکھا جائے تو کربلا تحرک ہے، بیداری ہے، شعور ہے، ارادہ ہے، انتخاب ہے۔ کربلا دشمن کو دیکھنا ہے، کربلا باطل کے گلے میں اپنا ہاتھ کا پھندہ لگا دینا ہے، کربلا یعنی اپنی تمام تر مظلومیت کے ساتھ باطل کے سامنے کھڑے ہو جانا، کربلا یعنی حق گوئی کے لیے ولو تمہارے انصار و مددگار و یاور کتنے قلیل ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ لبیک یا حسین جو ہم کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ لبیک یا حسین کا معنی یہی ہے کہ دنیا ساتھ چھوڑ دے جب بھی کہو لبیک یا حسین،
سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لہذا لبیک یا حسین صرف زبان سے کہنا نہیں، تقاضا عملی طور پہ پورا کریں عزیزانِ گرامی، کہ دنیا ساتھ چھوڑ دے، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، نہ صرف نہ ہو بلکہ تمہارے مخالف ہو، تمہارا دشمن ہو زمانہ، تم جب بھی کہو لبیک یا حسین۔ تو کربلا اپنی عقل و شعور کے ساتھ در حقیقت انسان کا ظلم کے مقابلے میں، اقدار کی بلندی کے لیے، یہ عزاداری دشمن کو کاری ضرب لگانا ہے، اپنے آپ کو اپنا خون بہانا نہیں ہے۔ جناب زینب نے دشمن پر وار کیا ہے، جناب زینب نے خطوات کے ذریعے سے دشمن پر، دشمن کا قلعہ قامہ کیا ہے، دشمن کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹا ہے۔ جناب سید سجاد نے اپنے خطبات کے ذریعے سے حقیقت و حقانیت اہل بیت کو واضح کیا ہے کہ حسین کون تھا، یزید کون تھا، کربلا کیا تھی، حق گوئی کیا تھی، پیغام رسالت کیا تھا، ولایت کیا تھی، اس طریقے سے امام نے. لہذا اس حق گوئی کو سامنے رکھیں گے تو پھر عزیزان گرامی ہم حقیقی پیروکار کربلا کہلائیں گے اس زمانے میں، وإلا صرف ایک گھنٹے کے لیے فرش ادا پہ آ کے بیٹھ جانا اور دو آنسو مہا لینا، اس کے بعد چلے جانا، زیادہ زیادہ علم کی زیارت کر لینا یا علم اٹھا لینا، جلوس میں چلے جانا، یہ کربلا نہیں ہے. یہ عزاداری بظاہر اگر ظاہری طور پہ جگہ تحرک ہے، بیداری ہے، موومنٹ ہے، تحریک ہے، جمود نہیں ہے، سکوت نہیں ہے، اسٹل نہیں ہو جانا، گھروں میں نہیں بیٹھ جانا. اب آپ کو پتہ لگا کہ جناب آج شہید واجد علی کی برسی ہے، آپ کل بھی گھر میں تھے آج بھی ہو جاتے، لیکن یہ جو آپ اٹھ کے قدم چل کے آئے ہیں مسجد میں وحدت المسلمین میں، عزیزان گرامی یہ تحرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی شہید اور کربلا آپ کو تحرک دینا چاہتے ہیں، حرکت میں آؤ. وہ پانی جو مسلسل بہتا رہتا ہے وہ دوسروں کے لیے حیات بخش ہوتا ہے، کھیتوں میں جاتا ہے، کھلیانوں میں جاتا ہے، باغوں میں جاتا ہے، کیاریوں میں جاتا ہے، وہ رشد دیتا ہے، نمو دیتا ہے، حیات دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، ارتقاء کا سبب بنتا ہے. لیکن وہ پانی جو کھڑا رہے تعفن آ جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، جوہر بن جاتا ہے، جانور اس میں جنم لیتے ہیں. عزاداری تحرک ہے، بیداری ہے، مسلسل حرکت، آگے بڑھنا ہے. خود آگے بڑھو اور اس پیغام حسینی کو آگے بڑھاؤ، اپنے تک نہ رکھو. آپ جو چل کر آئے ہیں یہاں تک، یہ تحرک بیداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی آپ کو فزیکلی، آپ کو جسمانی طور پر متحرک کر رہا ہے شہید، کربلا متحرک کر رہی ہے آپ کو. یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، پھر آپ گریہ کریں گے، یہ گریہ خود ایک حرکت ہے، خود ایک سفر ہے، خود ایک ارتقاء ہے، خود ایک معراج ہے. یہ صرف رونا نہیں ہے امام حسین پہ رو کے گھر چلے جائے، بلکہ رونا اس لیے فطری لحاظ سے کہ حسین کی حسینیت میں شریک ہونے کا عزم کیا جائے. وإلا یہ خود الگ مفصل موضوع ہے کہ گریے کا سبب کیا ہے، گریے کا حکم کیوں دیا گیا ہے ہمیں، آئے گری میں ایسی کون سی بات ہے وہ بھی امام حسین کے لیے کہ جو روئے رولا رولی جیسی شکل بنے اس پہ جنت واجب ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ الگ موضوع پہ اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو آپ گریہ کریں گے یہ خود آپ کے احساسات کو جھنجھوڑے گا، آپ کو خواب کی حالت سے، یکسانیت سے، لاوالی پن سے، بے توجہ سے. ابھی آپ مثلا سن رہے ہیں، اب کسی کی توجہ ہو رہی ہے، بھائی ایک گھنٹے مثلا آدھا گھنٹہ پانچ گھنٹہ مولانا نے بولنا ہے، کبھی سن لی کبھی توجہ کر لی، لیکن جب میں نے امام سر سے اتار دیا پھر آپ متوجہ ہو گئے، اب مصائب شروع ہو گئے. اب آپ چاہتے ہیں کہ ایک جملے کو غور سے سنیں اور سماعت کے ذریعے سے اپنے دل کی گہرائیوں میں اتاریں تاکہ آپ کے احساسات جاگ جائیں اور آپ گریہ کریں. یہ تحرک نہیں ہے، یہ سفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر آپ آخر میں کھڑے ہو کے ماتم کریں گے، ماتم کریں گے، آپ سینے پہ ہاتھ ماریں گے، یا حسین کہیں گے، یا عباس کہیں گے، یا امام زمانہ کہیں گے. یہ تحرک نہیں ہے، یہ بیداری نہیں ہے، یہ سفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کے بعد پھر آخر میں آپ قبلے کی طرف، پھر امام رضا کی طرف، پھر دوبارہ امام زمان کو سلام کرنے کے لیے گھومیں گے. یہ تحرک نہیں ہے، بیداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی یہ مجلس، یہ عزا ظاہری طور پر بیداری ہے، پیغام ہے. اسٹل نہیں ہو جاؤ، پوز نہیں ہو جاؤ، ٹھس بیٹھے نہیں رہو، موم کے گڈے نہ بنو، جدھر بیٹھا دیے بیٹھ جاؤ، ادھر لٹا دیے ادھر لیٹ جاؤ، ادھر لٹا دیے ادھر لیٹ جاؤ. حرکت کرو، تحرک کرو، بیداری پیدا کرو، آگے بڑھو، میسج کو آگے پہنچاؤ. یہ تو ظاہری ہے، لیکن اس سے زیادہ کربلا یعنی خدا کی طرف سفر ہے، دین کی طرف سفر ہے، ارتقاء کی طرف سفر ہے. میسج آف اللہ کو پہنچنا، کو پہنچانا ہے، خود تک پہنچانا، دوسروں تک پہنچانا. اور پھر اس راستے میں جو ظالم آ رہا ہے، جو رکاوٹ آ رہی ہے، جو مانع آ رہا ہے، اس کے خلاف تم بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، استقامت دکھاؤ. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. لہذا تحرک و بیداری ضروری ہے عزیزان گرامی. شہدا کی زندگی اٹھائیے، کربلا اٹھائیے، آپ کو میسج ملے گا، تحرک ملے گا، بیداری ملے گی. دشمن کو پہچانو کہ دشمن کیا کرنے جا رہا ہے. نہیں یہ کہ دشمن کے ہاتھوں جو جناب میں شہید ہونا چاہتا ہوں آپ مجھے ذرا آرام سے ماریے گا، جی نہیں. یہ بزدلی ہے، بزدل قوموں کو، بزدل انسان کو، بزدل شخص کو. یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کربلا کے پیروکار کہے، حق نہیں ہے. توہین ہے کوئی بزدل انسان کربلا کا نام لے، بزدل قوم کربلا کا پیروکار کہیں اپنے آپ کو. اس لیے کہ کربلا بزدل نہیں ہے، کربلا شجاع، دلیر، بہادر. اور پھر آخری جو صفت شہدا کی ہے وہ ہے ذمہ داری کو پہچاننا اور اس کی ادائیگی. یہ دو موضوع ہیں لیکن میں اس کو ایک ہی نقطے میں بیان کر رہا ہوں. ذمہ داری کو پہچاننا، کربلا ذمہ دار تھی، آگاہ تھی، ہوشیار تھی، عقل کے تقاضوں کے تحت تھی. عشق معجزن ہے کربلا میں. اپنی ذمہ داری کو پہچانا امام علی مقام نے اور آگے بڑھے. شہدا بھی اسی طریقے سے، شہدا کربلا ایک اہل سنت عالم دین محمود عباس کہتے ہیں، غالباً مصری عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین نہ بھی ہوتے تو امام حسین کے اصحاب اتنے نالج رکھنے والے تھے، اتنے بامعرفت تھے کہ وہ وہی کام کرتے کہ جو امام حسین کرنا چاہتے ہیں. توجہ رکھیے گا. اور اس نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی تھی، اس نے کہا یہ جو اصحاب حسینی کے جسم پر تیر و تبر کی بارشیں ہو رہی تھیں، گوشت کٹ رہا تھا، ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں، خون بہ رہا تھا، نیندے چبائے جا رہے تھے، یہ عشق حسینی میں، محبت الہی میں اتنا مجذوب ہو گئے تھے کہ تیر و تلوار گویا پھول کے وار لگ رہے تھے، گویا ان پہ پھول برسائے جا رہے ہو. یہ اس کی اپنی تشریح ہے لیکن بڑی خوبصورت تشریح ہے کہ جو نیزہ چبایا جا رہا ہے، انسان کو سوئی لگتی ہے، انسان تھوڑا سا چوکنا ہو جائے، اچھی ہو جائے کہ نیزہ، تلوار، تبر، تیر، کوئی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، وہ انسان کے جسم پڑے تو کہتا ہے یہ تیر و تبر، تلوار، نیزہ، یہ پھول کی مانند برس رہے تھے. اسے پوچھا تمہاری دلیل کیا ہے، اس نے کہا کہ جب حسن یوسف میں زنان مصر ہاتھ میں میوہ موجود لیکن میوے کو کاٹنے کے بجائے چھری سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالے اور احساس نہ ہو تو ایک نبی کے ظاہری حسن انسانی میں اتنا معیب ہو جائیں کہ ہاتھ کٹ جائے، خون بہ جائے، تکلیف نہ ہو، پتہ نہ چلے. ارے جو جمال حسین میں مجذوب ہو جائے تو تیر و تبر اس پہ پھول کی مانند پڑا کرتے ہیں. آخری صفت جو شہدا کی ہے وہ یہ ہے کہ ذمہ داری کو پہچاننا اور پھر اس ذمہ داری کو ادا کرنا. یہ ذمہ داری کو پہچاننا یہ بڑا آسان مرحلہ نہیں ہے، مشکل مرحلہ ہے. بڑے بڑے لوگ پیر پھسل جاتا ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں. مالک اشتر جنگ صفین میں تلوار چلا رہے ہیں، دشمن کے خیمے کے نزدیک تلوار اٹھی ہے اور اب نیچے آئے گی. اس کو میں عشر اولوں میں بیان کر چکا ہوں، آپ کی سماعت کے لیے دوبارہ بیان کر رہا ہوں. مالک اشتر کمانڈر علی کی فوج کا سپہ سالار، روح کانپتی تھی لوگوں کی مالک کے نام سے، دشمن کے خیمے سے اتنا نزدیک تلوار اٹھی ہے، تلوار نیچے آئے گی، تناب کٹے گی، خیمہ گرے گا، دشمن مغلوب، قصہ ختم، فتنہ ختم، ختم ہو جائے گا. اسی اثنا میں لوگوں نے علی کو گھیر لیا، اگر مالک کو نہ بلایا علی تمہیں قتل کر دیں گے. فوراً قاصد بھیجا علی نے، دیکھا کہ فتنہ انگیزی ہو رہی ہے، یہاں فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لہذا مولا کائنات نے قاصد بھیجا مالک سے کو واپس آ جاؤ. وظیفہ شناس اگر نہ ہو انسان تو پھر بہت مشکل ہے اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانے انسان. مالک در امامت پر زانو ادب طے کرنے والا مجاہد ہے. یہ صرف مجاہد نہیں ہے, جنگجو نہیں ہے, یہ شاگرد بھی ہے, یہ فقی بھی ہے, یہ عالم بھی ہے, یہ مجتہد بھی ہے, یہ مفسر قرآن بھی ہے, یہ علم دین بھی رکھتا ہے, یہ احکامات دین کو بھی جانتا ہے, معرفت اہل بیت بھی رکھتا ہے, اس کو معلوم ہے کہ کیا کب کیسے کیوں کرنا چاہیے. تلوار اٹھی ہے, قاصد آیا, علی نے بلایا ہے. اللہ اکبر. مجھ جیسا کوئی جذباتی آدمی ہوتا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تلوار چلا دوں, پھر کہوں گا مولا آئی ایم سوری, مولا معاف کر دیجیے گا, فیو منٹ کی دیر ہو گئی, تھوڑی سی کوئی مسئلہ نہیں ہے مولا, ذرا سننے میں مشکل ہو رہی تھی, میں تو تلوار چلا رہا تھا. توجہ کیجیے گا, مالک تلوار نیچے آئے گی, تناب کٹے گی, مسئلہ ختم, جنگ صفین علی کے حق میں. لیکن تلوار جو اوپر تھی وہیں رک گئی, اور یہ پیغام دے دیا مالک نے کہ سن لے وہ جو خیمے میں بیٹھا ہے, سن لے وہ جو خیمے میں بیٹھا ہے, یہ تلوار بھی علی کے حکم سے اٹھی تھی, علی کے حکم سے رک رہی ہے. اگر ایسے ولایت کے ماننے والے ہوں, اگر ایسے مدافع ہوں, اگر ایسے پیروکار ہوں, تو پھر انسان اپنے وظیفوں کو پہچان سکتا ہے. لہذا یہ جو میں کہہ رہا ہوں بار بار, اپنے وظائف کو پہچانے. ایک نوجوان ہم سے پوچھتا ہے مولانا میں اپنے میں کیا کروں. آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی تعلیم, آپ کا علم, آپ کی علمی دنیا, یہ آپ کی بہترین اولین ذمہ داری اور ترجیح ہونی چاہیے. علم کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کریں, اخلاقی اعتبار سے اپنا قد اونچا کریں. ایک قد جو اللہ میاں نے یہ بنا دیا اتنے انچ کا اتنے فٹ کا, یہ تو چھوٹا بڑا ہونے والا نہیں ہے, لیکن اخلاق کا قد آپ بڑھا کر سکتے ہیں. اخلاقیات, احکام دین, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر جسمانی طور پہ اپنا آپ کو توانا و مضبوط بنائیں. نکمے, نکٹو, سوس, کاہل نوجوان نہ اسلام کو پسند ہے, نہ رسول کو, نہ امام زمانہ کو. چاق و چوبند, مستعد, آمادہ, تیار, ہمیں وقت. اب جو رات کو 2:30 بجے جب کوئی دوست نہ ملے فیس بک پر اس کو اور اکتا جائے, پھر وہ سونے جائے, تو صبح 6 بجے کیسے اٹھے گے 5:30 بجے نماز کے لیے. کسی موقع پہ میں نے ایک جملہ کہا تھا, بہت پرانا جملہ, کہ جب امام زمانہ آئیں گے جمعے کے دن, تو پوری قوم تو شب بیداری کر کے سو رہی ہوگی تھکی ہوئی. اب کوئی نماز پڑھ لے تو پڑھ لے, بھلے اکثریت ٹلہ مار جاتی ہے, جناب کام چل جائے گا, معذرت کے ساتھ. تو جو مسجد میں 4 بوڑھے جمع ہوں گے, وہ امام کی کیسے مدد کریں گے؟ کسی کا گردہ خراب ہوتا ہے, کسی کا پھپھڑا خراب ہوتا ہے, کوئی چل نہیں سکتا, کسی کا آسا ساتھ ہے, معذرت کے ساتھ. یہ تو جو جس قوم کو ہونا چاہیے, جو طبقہ ہونا چاہیے, وہ تو سو رہا ہے. تو آمادہ تیار نظر آئیں. امام کہنا ہے اپنے آپ کو تیار کرو, اپنے امام وقت کے لیے تیار کرو, آمادہ کرو, اپنے بدن کو مضبوط بناؤ کہ یہ امام کے کام آنے والا ہے. تو پہلی ذمہ داری علم, دوسری اخلاقی لحاظ سے, تیسری اپنے آپ کو طاقتور بنائیں, چوتھا اپنے کاموں کو منظم کریں. آپ کے علاقے میں جو تنظیمیں جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں, 2 ہوں 4 ہوں 6 ہوں 10 ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, منظم کیا جا سکتا ہے. ضروری یہ افتراق نہیں ہے, مختلف تنظیمیں ہوتی ہیں, بھائی ایک ہی علاقے میں کئی انجمنیں ہوتی ہیں, ان میں کوئی اختلاف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اگر مختلف تنظیمیں اگر سیاسی اور اجتماعی لحاظ سے اگر کام کر رہی ہیں تو ان میں کوئی اختلاف ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. آپ منظم کریں اپنے آپ کو, منظم کام کریں گے منظم نتیجہ ملے گا. منظم کام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کم وقت میں زیادہ نتیجہ ملتا ہے آپ کو. چنانچہ یہ صفت ہونی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں. اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں, شرعی وظیفے کو ادا کرنا. شرعی وظیفہ یعنی اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھے, بیٹا, جوان, محترم, مولانا, مفتی صاحب, بزرگ محترم, خاتون خانہ, نوجوان بچی, نوجوان لڑکے, تم نے جو یہ کام کیا ہے کس دلیل کی بنا پہ کیا؟ لمن, کس کے لیے کیا؟ لما, کس چیز کے حصول کے لیے کیا؟ کیفا, کس شکل میں کیا؟ ان سوالوں کے جواب اگر ہمارے پاس آ جائیں کہ لمن, کس کے لیے کیا, مقصد کیا تھا, خدا تھا یا دنیا تھی یا لوگ تھے, لما, کس چیز کے حصول کے لیے کیا, لوگوں کی واہ واہ جمع کرنے کے لیے، لوگوں کا اعتماد جمع کرنے کے لیے۔ ان شہدا کی ایک خصوصیت یہ ہے، آج ہی میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا استاد پناہیان کا، کہ شہدا تعارف نہیں رکھتے تھے۔ کچھ بے تعارف دوست ہوتے ہیں نا، آپ اپنے گھر میں بلائیں گے تو آپ نہ بھی کہیں گے تو وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، بے تعارف ہوتے ہیں، بے تکلف ہوتے ہیں۔ شہدا بے تکلف ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا، بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا ان کی، کسی سے مراسم نہیں ہوتے ان کا، ان کے ایک ہی مراسم ہوتے ہیں، وہ اللہ سے، جو اللہ کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہے، امام وقت کے ساتھ ہے، ولی فقی کے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، جو نہیں ہے الگ ہو جائے، بالکل کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ شہدا کی خصوصیت یہ ہے، لہذا رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا ان میں۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ممبروں سے بہت سے ایسے افراد چہرے جن کو چاہیے تھا کہ وہ ولایت کے دفاع کے لیے بولیں، نہیں بول رہے، زمانے بند ہیں۔ معذرت کے ساتھ، مجھے پتا ہے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، بہت سے ایسے افراد اہل ممبر جن کو بولنا چاہیے ولایت کے دفاع کے لیے، نائب امام کے دفاع کے لیے، نہیں بول رہے، نہیں بول رہے۔ کیوں؟ اعتماد مردم، اعتماد الناس حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکوت اختیار کیا ہوا ہے ان فتنوں کے مقابلے میں، گمراہیوں کے مقابلے میں، بدعتوں کے مقابلے میں۔ خدا را نہ کیجیے ایسا۔ لمن، کس کے لیے؟ لماذا، کس چیز کے حصول کے لیے؟ کیفا، کیسے؟ اگر ان تین سوالوں کے جواب ہمیں حاصل ہو جائیں تو ہم کہیں گے میں نے اپنے وظیفہ شرعی کو ادا کیا۔ وظیفہ شرعی یعنی انسان کا ہر وہ عمل جو اسے روز قیامت عذاب الہی سے نجات دلائے، خواہ اس کا کالج جانا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی وظیفہ شرعی ہوگا، خواہ اس کا ایک نامحرم سے اپنی نظروں کو بچانا اور آنکھیں بند کرنا ہو، وہ بھی وظیفہ شرعی ہوگا، خواہ کسی غریب کو روڈ اس کو عبور کرانا ہے، وہ بھی وظیفہ شرعی ہوگا۔ اگر کسی تنظیم میں، کسی جماعت میں اجتماعی لحاظ سے قوم کو منظم کرنے کے لیے کوئی کام، کوئی عہدہ لینا ہے، اگر خدا کے لیے ہے، روز قیامت عذاب سے بچنے کے لیے ہے، وہ بھی وظیفہ شرعی ہوگا۔ اسی طریقے سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا، بدعتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا، حق گوئی کرنا، ظلم ستیزی کرنا، حق کو بیان کرنا، یہ وظیفہ شرعی ہے، اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو یہ تصور مت کیجئے کہ یہ چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ آپ کو ایسے ہی چل چلاؤ میں خدا نکال دے گا، جی نہیں، یہی چھوٹے چھوٹے کام جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، یہی بہت بڑا پہاڑ اور رکاوٹ اور معنی بن جائیں گے روز قیامت ہماری نجات کی راہ میں۔ رسول اللہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم کھانا بنائیں گے، لکڑی جمع کی جائے، تو اصحاب نے کہا یہاں تو لکڑیاں نہیں ہیں، کہا کہ نہیں، جمع کر کے لاؤ۔ مثلاً اگر 100 اصحاب تھے تو کتنے ہاتھ ہو گئے؟ 200۔ اگر ہر ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، کتنی لکڑیاں ہو گئیں؟ 200 لکڑیاں۔ اب جب جمع کر کے لائیں تو ایک پہاڑ، ایک ٹیلا بن گیا، پریشان ہو گئے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہاں کوئی لکڑی نہیں ہے، وہی تو ٹیلا بن گیا۔ اب رسول اللہ نے کہا روز قیامت خدا تمہارے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جمع کر کے پہاڑ بنا دے گا جن کو تم اہمیت نہیں دیتے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، ٹھیک ہے، چلتا ہے مولا، اتنا تو چلتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو مد نظر رکھیں عزیزان گرامی، وظیفہ شرعی یعنی ہر وہ کام جو روز قیامت آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فائز کرے، نجات یافتہ کرے، اور پھر آخری چیز اس وظیفے کی ادائیگی، اس وظیفہ شرعی کی ادائیگی۔ اس ادائیگی کے لیے دل چاہیے، گردہ چاہیے، ہمت چاہیے، مردانگی چاہیے، جمع مردی چاہیے۔ چلے مردانگی تو مردوں سے عبارت ہوتی ہے، لیکن جمع مردی مشترک صفات ہے مرد اور عورتوں کے لیے، مشترک صفات میں سے ہے جمع مردی۔ فلاں مرد بڑا جمع مرد ہے، یعنی ہمت بلند ہے، حوصلہ پختہ ہے اس کا، عزم آہینی رکھتا ہے۔ کربلا نے واضح کیا، حسین ہوں، عباس ہوں، قاسم ہوں، یہ جوان مرد تھے تاریخ کے، اسی طریقے سے سکینہ ہو، زینب کبرا ہو، ام کلثوم ہو، ام فروا ہو، یہ جوان مرد خواتین تھیں تاریخ کی، ہمت بلند، عزم آئینی، جہد مسلسل، مسلسل آگے بڑھنا۔ اس وظیفے کی ادائیگی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایک کربلا منتظر ہے، ایک کربلا اور سجے گی، ایک مارکہ اور ہوگا، ایک فائنل ہونے والا ہے، فائنل ہے وہ، اس کے بعد کوئی اور مارکہ نہیں ہے، حق و باطل کا فائنل۔ فائنل کے لیے کتنی تیاری کی جاتی ہے، دونوں طرف کے افراد ٹیمیں تیاری کر کے آتے ہیں، دشمن تیاری کر رہا ہے، ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے سے آپ کے عقائد کو نقصان پہنچانے کے لیے شب و روز کام کر رہا ہے، اور تو اور اب ممبر تک آ گیا، امامہ پہن کے آ رہا ہے، آیت اللہ کا ٹیگ لگا کے آ رہا ہے، خطیب بن کے آ رہا ہے، ذاکر بن کے آ رہا ہے، شیروانی پہن کے آ رہا ہے، ٹوپی لگا کے آ رہا ہے، توجہ کی، دشمن تیاری کر رہا ہے، فلموں میں نظریہ امام زمانہ کو زک پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اپنی منحرف ثقافت کو ہمارے نوجوانوں کے ذہن و قلب مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بظاہر نام آیت اللہ، مولوی ذاکر فلاں فلاں فلاں، اور کام دشمنوں کے، دشمنوں کے سائے میں بیٹھ کر بڑے بڑے چینل چلائے جا رہے ہیں، نام بظاہر تشیع کا اور کام تفرقہ، اختلاف، خلیج، دوری، نفرتیں، عداوتیں، مسلمانوں کے درمیان بھی، بین سنہ بھی، بین شیعہ بھی، دشمن کی پوری کوشش، دشمن پوری کوشش کر رہا ہے، کیا ہم اور آپ بھی اتنی ہی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ بڑے بڑے چینل جو چلائے جا رہے ہیں یو کے سے، دیکھیے کس طرح شیعہ و سنی کو لڑانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، امہات المومنین کی توہین کی جا رہی ہے، فقہا و مجتہدین کے خلاف گندی زبان استعمال کی جا رہی ہے، چلے وہ تو باہر ہیں، وہ اپنی جگہ، یہاں پر گھوڑے کو سجدہ کر لو، پاکستان گھوڑے نے دیا ہے، یہ کوئی عقل مندانہ باتیں ہیں، یہ کوئی عقلانہ باتیں ہیں، یہ کون سی حسینیت کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ اگر توسل بھی کیا تھا کسی نے کسی کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالجنہ پرستی کی جائے، نعوذ باللہ، تو پھر قوم موسیٰ میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ توحید پرستی سے گوسالہ پرستی پہ آ گئے، آپ حسینیت کو چھوڑ کر ذوالجنہ پرستی پہ آ جائیں گے، سمجھنا چاہیے یہ کون سی زبانیں ہیں، یہ کون افراد ہیں، ان کی ڈوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں؟ پاکستان خدا نے نہیں دی، ذوالجنہ نے دی، کیسے کفریات پک رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ کیا نہ بولا جائے، یہ کیا مذاق ہے، کیا بازیچہ بنا رکھا ہے ممبر عزاداری امام حسین علیہ السلام کو، اور ہم بھی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، بابا وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، بس اتنا نکلے، ذمہ داری کو سمجھیں، ذمہ داری کو سمجھیں، حقیقت کو پہچانیں، حسینیت کو پہچانیں، توحید خدا کو پہچانیں، دین کو پہچانیں کہ دین کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، دشمن کہاں لے جانا چاہ رہا ہے، دشمن پوری تیاری کر رہا ہے، ہم تیاری کر رہے ہیں، جو تیاری کر رہے ہیں کیا ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہیں؟ دامے درہم سخنے 10%، 20%، 30%، 100% نہیں کر سکتے، 5%، 10% تو کر سکتے ہیں، کہ جو آج بول رہا ہے حسینیت کے لیے، جو ولی فقیہ ہے، جو نائب امام ہے، وہ بول رہا ہے دین کی دفاع کے لیے، کون ہے اس کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ خود کو ہاتھ کو مضبوط کی جائے، ممبر پہ جا کر اس کی تضیف کی جا رہی ہے، اس کے حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، لہذا شکلوں سے، ناموں سے، لباس سے، ٹائٹل سے، گاڑیوں سے، القابات سے دھوکہ مت کھائیے، مت کھائیے دھوکہ، عزیزانِ گرامی، ذمہ دار، عزادار ذمہ دار ہوتا ہے، عزاداری ذمہ داری ہے۔ جناب زینب کیا آج تک کبھی گھر سے باہر نکلی تھی؟ نہیں، لیکن نکلنا پڑا۔ 28 رجب کو بھی زینب گھر سے باہر نکلی تھی، لیکن نامحرم نہیں تھا، محرم تھے۔ 11 محرم کو جب قافلہ چلا ہے تو محرم نہیں تھا، نامحرم موجود تھے۔ کیا زینب نے کبھی نامحرم سے کلام کیا ہے؟ نہیں۔ کبھی بازار میں آئی ہوں جناب زینب؟ نہیں۔ لیکن جب امام حسین کی شہادت کے بعد آئیں تو کہہ دیتی امام سجاد سے، بیٹا میں تو آج تک نہیں گئی، میری تو آواز کا پردہ ہے، میرے لیے تو آیت ہی نازل ہوئی ہے، میں تو نہیں بولوں گی، میں تو خاموش رہوں گی، میں تو کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دوں گی۔ توجہ، بنت علی کو معمولی شخصیت نہیں ہے، عالمہ غیر معلمہ، عقیلہ بنی ہاشم، یعنی بنی ہاشم کی عقل مند ترین خاتون، شریکت الحسین سلام اللہ علیہ کو معمولی ہستی نہیں ہے، مفسر قرآن، مجاہدہ، عابدہ، زاہدہ، فاضلہ، متقیہ، فقیہہ، مجتہدہ، اور پھر سب سے بڑھ کر امام رسول اور ائمہ اور معصومین کی گود میں پرورش پانے والی خاتون۔ تصور کیجئے، کہتے تھے کہ جناب میرا تو پردہ ہے، آواز میں تو نہیں بولوں گی۔ نہیں، کہا کہ نہیں، عورت بول سکتی ہے۔ جناب زہرا مسجد نبوی مہاجر انصار کے سامنے گئی تھی فدق کے مطالبے کے لیے، 1.5 گھنٹے کا خطبہ بی بی نے کھڑے ہو کے دیا، بول سکتی ہے عورت؟ وہاں کہہ دیتی کہ جناب میرے تو پردہ ہے۔ ذمہ دار، عزادار ذمہ دار ہوتا ہے۔ جناب زینب نے ذمہ داری ادا کی ہے، عزاداری نہیں کی۔ ذمہ دار بنو، عزادار ذمہ دار ہوتا ہے۔ کیسا ذمہ دار؟ ایسا ذمہ دار کہ آج تک جو نامحرم کے سامنے نہ نکلی ہو، چاروں طرف نامحرم ہو، جس نے نامحرم سے کلام نہ کیا ہو، آج وہ نامحرموں سے کلام کر رہی ہے۔ انسان کے خطیب ہونے کی شرائط میں سے کیا ہے کہ جو خطیب ہو، متکلم ہو، بول رہا ہو تو سننے والے خاموش۔ اگر سب کھڑے ہو کے بولنے لگے میرے خلاف تو میں کیسے بولوں گا؟ نہیں بول سکتا۔ جناب زینب اس عالم میں کہ پہلی مرتبہ تنے تنہا اس طرح نامحرموں کے درمیان، پہلی مرتبہ نامحرموں سے ہم کلام، پہلی مرتبہ مجمع عام میں، اور وہ جو سامنے موجود ہیں وہ کوئی چپ نہیں تھے، صدقے پھینک رہے تھے، لان و نفرین کر رہے تھے، بد دعائیں دے رہے تھے، شور کر رہے تھے۔ ایسے موقع پہ، ایسی فضا میں آزاداری ذمہ داری کی بنیاد رکھنے والی کون؟ شریکت الحسین۔ مجھے چونکہ کہا گیا تھا کہ تھوڑی سی گفتگو میں طول دے دیجیے گا، چونکہ مولانا امین شہیدی صاحب کو آنا تھا، مجھے نہیں پتا، میں اپنے مصائب کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ہوا، اس لیے کہ میں اس سے زیادہ اب آپ کی خستگی کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اگر یہ اشارہ پہلے کر دیا جاتا تو میں اس سے پہلے اپنی گفتگو ختم کر دیتا۔ 2-4 منٹ کی زحمت ہے، ہمارے محترم نوا خان یہاں موجود ہیں، وہ انشاءاللہ نوا خانی کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے خطیب کا سوال فرمائیں گے۔ عزاداری ذمہ داری ہے، ذمہ دار تھی جناب زینب۔ اور ایک شعر مجھے بڑا خوبصورت یاد ہے، مجھے شعر بہت کم حفظ ہوتے ہیں، یہ شعر شاید میں میٹرک میں ہوں گا میرے خیال سے، 1984-85 کی بات ہے جب سے مجھے یاد ہے، اور بلا کا شعر ہے، ہمیشہ جب موقع ملتا ہے پڑھتا ہوں کہ جناب زینب کیا کہنا چاہتی ہیں، عزاداری کیا ہے، عزاداری کو سمجھو، یزیدیت کو مٹاؤ اسے بلا سمجھو، یزیدیت کو مٹاؤ، مٹانا ہے یزیدیت کو، مکمکا نہیں کرنا، ساز باز نہیں کرنا، ڈر نہیں جانا، چھپ نہیں جانا، بزدل نہیں بننا، میدان میں نکلنا ہے، ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے، ازنا ہی نہیں دکھاؤ، یزیدیت کو مٹاؤ۔ تو یزیدیت کیا اپنے آپ کو مٹنے دے گی؟ وہ بھی لڑے گی، تو پھر یہاں پر مردوں کی طرح جمع مردی کے ساتھ میدان میں ڈٹنا ہوگا۔ یزیدیت کو مٹاؤ، اسے بلا سمجھو، یہ بلا ہے۔ کون سی بلا ہے؟ کہ بڑھتے بڑھتے بعد جب اصول دی تک آ گئی اور یزیدیت کی شکل میں عروج آ گئی، بڑھ کے پھر دلیر نے، شیر حق کے شیر نے، با خدا حسین نے دین کو بچا لیا۔ یہ وہ بلا ہے جو دین کو کھا رہی تھی، یزیدیت دین کو کھا رہی ہے۔ آج جو کہتے ہیں یزید رحمت اللہ علیہ، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنا شجرہ نسب بچا رہے ہو کہ تم یزید کو رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ کہہ کر جہنیوں میں ہونا چاہتے ہو۔ یزیدیت کو مٹاؤ، اسے بلا سمجھو، ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو۔ یہ ہے جناب زینب کا پیغام، مفہوم کربلا کا یزیدیت سے مقابلہ ہر سطح زندگی پہ جا کر۔ تو ذمہ دار بنیں، وظیفہ شرعی کو ادا کریں، اور پھر دعا کریں اللہ سے، دعا کریں خدا ہمیں اس امام کے ساتھ جو پرد غیب سے آ کے ظلم و ستم کا مقابلہ کرے گا، خون حسین کا انتقام لے گا، ہمیں اس کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہونے والوں میں سے قرار دے۔ دیکھیں دعا کرنی ہے تو دعا کے ادب کے ساتھ، یہ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو دعا کر رہے ہیں نا، یہ اس چھت سے بھی اوپر نہیں جائے گی، آسمان اور عرش الٰہی تک تو چھوڑ دیجیے۔ جس کو دعا کرنی ہے وہ صدق دل سے کہے، جس کو نہیں ہے شوق شہادت کا وہ نہ کرے۔ خدا ہمیں امام زمانہ کے ہم رکاب ہو کر دین کے لفاظ کے لیے، خون حسین کے انتقام کے لیے، دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے امام کے ہم رکاب ہو کر شہادت کی موت سے ہم کنار فرما۔ اللہم اجعلی من انصاری و عوانی، آٹھ گروہوں کا تذکرہ ہے، اور بس چند جملے تبرکن مصائب کے پڑھوں گا تاکہ مجلس ہو جائے۔ امام اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو حقیقی عزادار ہے، حسینی ہے، وہ اپنے امام وقت کا سچا منتظر ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ جس کے دل میں ہو کہ سکینہ کے تماچے لگے اور وہ امام کا انتظار نہ کرے، جس کو یہ ہو کہ جناب زینب کی چادر چھینی گئی، وہ اپنے آپ کو تیار نہ کرے امام زمانہ کے لیے، جس کو یہ درد و غم کھائے جا رہا ہو کہ حسین کے لاشے کو پامال کیا گیا اور پھر وہ فرزند حسین کے انقلاب اور کربلا اور معرکے کے لیے خود کو تیار نہ کرے، ممکن نہیں ہے۔ یا وہ جھوٹا عزادار ہے یا وہ امام زمانہ کا منتظر نہیں ہے، ایک لازم ملزوم رشتہ موجود ہے۔ بس عزیز ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا تو بہن کو عباس بہت یاد آیا، بھیا بڑی شان سے لے کر آئے تھے نا بہن کو مدینے سے، قناتوں کا انتظام تھا، پردہ تھا، وہاں کوئی نامحرم نہیں تھا محلہ بنی ہاشم میں، محرم تھے۔ لیکن آج جب قافلہ جا رہا ہے 11 محرم کو، تو آج محرم نہیں ہے سوائے سید سجاد کے، آج نامحرموں کا بازار لگا ہوا ہے۔ بس اسی اثنا میں ایک دفعہ اماریاں لائی گئیں، شتر لائے گئے اور ان کو بٹھا دیا گیا، بی بی آگے بڑھی، ایک ایک کر کے ایک ایک بی بی کو سوار کرایا۔ اللہ اکبر، بنت علی تیری شجاعت کے کیا کہنے، تیرے صبر استقلال کے کیا کہنے، تیری ہمت کے کیا کہنے، ایک ایک کر کے بی بی کو سوار کیا، اس کے بعد بیمار بھتیجے امام وقت کو سوار کیا، اب بی بی اونٹ پہ سوار ہونا چاہتی ہے۔ ایک دفعہ فرات کی طرف رخ کر کے کہا، بھیا بڑی شان سے بہن کو لے کے آئے تھے، آج بہن سوار ہونا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم بی بی کس طرح سوار ہوئی ہے، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں، بی بیوں کو سوار کر دیا زینب نے، لیکن آج بی بی تنہا موجود ہے۔ بی بی کو ہمیشہ عباس بڑا یاد آیا، کوفہ میں یاد آیا، شام میں یاد آیا۔ اللہ اکبر، صرف یاد نہیں آیا بلکہ زینب ہمیشہ گریہ کرتی رہی، بھیا عباس تو چلا گیا، لیکن میں تیرا کام پورا کر رہی ہوں, تیرے علم کو لے کے آگے بڑھ رہی ہوں. بس عزادارو, امام سجاد بھی یہی گریہ کر رہے تھے جب جناب عباس کی لاش کو دفنا دیا, قبر میں لٹا دیا, تو امام نے یقیناً یہ درد دل کیا ہوگا, چچا عباس شانے کٹا کے ترائی میں سونا ایک جہاد ہے اور نبی زادیوں کے ساتھ بے مکھنؤ چادر درباروں بازاروں میں جانا سید سجاد کا جہاد ہے.